بیدار ہو
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویذر المستکبرین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا
اللہم صلی علی محمد
لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذی ببقائه بقیۃ الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبرت الارض والسماء وبه یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات
اللهم صل على محمد
حضرات محترم ہماری گفتگو ہو رہی ہے استقبال امام زمانہ کے حوالے سے اور امام زمانہ کا تصور ظاہر ہے کہ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے اس کا ایک حصہ ہے اور امامت ہمارے عقائد میں شامل ہے عقائد کے لیے دلائل ضروری ہیں بغیر دلیل کے عقیدہ قابل قبول نہیں وہ دلیل عقلی بھی ہوتی ہے اور نقلی بھی ہوتی ہے نقلی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے نقل کر کے آیات اور احادیث کی شکل میں بھی ہوتی ہیں دلیلیں اور عقلی اور منطقی دلیلیں بھی ہوتی ہیں دونوں طرح کی دلیلیں عقائد کو ثابت کرتی ہیں لہذا امام زمانہ سے متعلق جو بحثیں ہیں ان کا تعلق بھی آرگومنٹ سے ہے ریشنل آرگومنٹ بھی شامل ہے اور ٹریڈیشنل آرگومنٹ بھی شامل ہے دونوں طرح کی دلیلیں اس کے لیے شامل ہیں اور موجود ہیں اسی لیے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے جوان طالب علم جتنا اس موضوع کو سنیں گے جتنے اس آرگومنٹ سے واقف ہوں گے اتنا ہی ان کی معرفت میں بھی اضافہ ہوگا اتنے وہ اچھے امام علیہ السلام کے منتظر ہوں گے جتنا ہی وہ زمانۂ غیبت میں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں گے اور انشاءاللہ وہ ایک اچھے امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد لہذا ان بحثوں کو ہمیں بار بار کرنا چاہیے ہر جگہ کرنا چاہیے بلکہ زیادہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کو ایک کورس کی صورت میں پڑھانا چاہیے اس کو ایک نصاب کی صورت میں پڑھانا چاہیے اور اس کا نصاب مرتب ہوا ہوا ہے علماء نے اس کا نصاب بنایا ہے اور بعض جگہوں پہ وہ پڑھایا بھی جا رہا ہے تاکہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ترتیب سے اس کی ایک ترتیب بھی ہے اپنی ترتیب کے ساتھ طالب علموں کو پڑھا دیا جائے تاکہ اس پورے کانسیپٹ کو سمجھ لیں دیکھیں دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ سب ہی کسی نہ کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں یہ بات ہم کل شروع کر چکے ہیں لیکن اس حوالے سے جو زیادہ سے زیادہ معلومات ہے وہ مکتب اہل بیت کے پاس ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں میں بھی کل میں عرض کر رہا تھا کہ تمام مکاتب فکر کی ہاں اس قسم کی روایتیں ہیں حدیثیں ہیں کتابیں ہیں لیکن زیادہ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اس کی تفصیلات ائمہ طاہرین سے آئی ہیں تو زیادہ تفصیلات ہمارے پاس ہیں اب پوری انسانیت کو اس نجات دہندہ کا انتظار ہے جو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے اور اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، لیکن ڈیٹیلز ان کے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس کی تفصیلات پیش کریں کہ وہ جو نجات دہندہ آئے گا اس کا صحیح تصور یہ ہے۔ دنیا کے سامنے ہم اس آئیڈیا کو پیش کریں تاکہ دنیا اس عظیم، اس عالمی انقلاب کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو۔ دنیا تیار ہو اس کے لیے، کیونکہ پوری انسانیت کو انتظار ہے، پوری انسانیت کو اس عادلانہ نظام کا انتظار ہے کہ جس میں ہر شخص کے لیے عدل و انصاف کی فراہمی یقینی ہوگی۔ دنیا نے بہت سے نظام دیکھ لیے، بہت سے نظام آئے اور چلے گئے، اور سب کا دعویٰ یہی تھا کہ انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل نظام وہ پیش کر رہے ہیں۔ سوشلزم اسی نعرے کے ساتھ آیا، پوری دنیا میں ایک دن سوشلزم آئے گا، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کمیونزم آ جائے گا اور اس کی ایکسٹریم صورت، کرنسی بھی ختم ہو جائے گی، بارڈرز ختم ہو جائیں گے، ملکیت کے تصور ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس سرزمین سے وہ سرخ انقلاب شروع ہوا 70 سال کے بعد، اسی سرزمین پہ ختم ہو گیا۔ آج بھی بعض مقامات پر سوشلزم کی بعض شکلیں موجود ہیں، ٹھیک ہے وہ، لیکن جہاں سے وہ شروع ہوا، جہاں سے پہلا انقلاب آیا، 70 سال بعد وہاں سے سوشلزم کا خاتمہ ہو گیا۔ آج دنیا میں کیپٹلزم عروج پر ہے، ان کا تصور بھی یہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا پوری دنیا پر ہماری حاکمیت ہوگی، ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا۔ ورلڈ آرڈر مینس پوری دنیا کا نظام ہم چلائیں گے، ہماری مرضی سے چلے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے اور جتنی جدید تحقیقات ہیں وہ سب انہی کے ہاتھ میں ہیں، جتنی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، نالج اور انفارمیشن کی جتنی برانچز ہیں، جتنی ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں، ان سب میں انسان اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے۔ یعنی انسانی تاریخ کا اگر سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور کوئی ہے تو موجودہ دور ہے۔ جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے آپ کو ترقی کم ملے گی، اس بات سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو اس وقت انسان جو ہے وہ انسانی علوم میں ترقی یافتہ ترین مقام پہ کھڑا ہے۔ آپ سائنس دیکھیں، آپ ٹیکنالوجی دیکھیں، آپ اور چیزیں دیکھیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے یہ دنیا ایک اچھی، خوبصورت، پرامن جگہ ہے رہنے کے لیے؟ بدقسمتی سے اس کا جواب ہے نو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا اس وقت بدترین جگہ بن چکی ہے۔ اس وقت انسانوں کو نہ سانپ کا خوف ہے، نہ شیر کا خوف ہے، نہ بھیڑیے کا خوف ہے۔ اس وقت انسان کو اگر خطرہ ہے تو اپنے جیسے انسانوں سے۔ سانپ ڈرتا نہیں ہے سانپوں سے، آدمی آدمی سے ڈرتا ہے۔ آج انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنے جیسے انسانوں سے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے مسائل ہیں جس پہ بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے ریسرچ پیپر پروڈیوس کیے جاتے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، انوائرمنٹل پولوشن ہے، ہیومن رائٹس اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جو انسانیت کو درپیش ہے آج بھی، آج کے ڈون میں WHO کی رپورٹ ہے کہ انسانیت کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھوک۔ 690، یہ ڈیٹا آج کے اخبار میں WHO نے دیا کہ 690 ملین انسان روزانہ بھوکے سوتے ہیں، آلموسٹ 700 ملین۔ 700 ملین انسان بھوکے سوتے ہیں، کرونا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے آف کورس، لیکن کرونا سے جتنے لوگ مرتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز سے جتنے لوگ مرتے ہیں، کینسر سے جتنے لوگ مرتے ہیں، یا اس قسم کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے مرنے والوں کی تعداد دیکھیں اور ملیریا جیسی معمولی بیماری سے مرنے والوں کی تعداد دیکھیں۔ فرسٹ ورلڈ وار میں اتنے لوگ نہیں مرے گے، سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے ملیریا سے مرے۔ ایک ایسی بیماری جس کی دوائی اویلیبل ہے، موجود ہے، اس کی کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، بہت کم قیمت دوائی مل جاتی ہے، لیکن انسان ملیریا سے مر رہا ہے آج بھی۔ تو انسانیت تو اسی غربت، افلاس، بیماری، بھوک، بے روزگاری اس کا شکار ہے۔ پھر یہ جو انسانی ترقی ہمیں دکھائی جاتی ہے، یہ جو ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، یہ چینلز چل رہے ہیں مستقل، نیشنل جیوگرافی اور ڈسکوری اور پلانیٹ اور اس ٹائپ کے جو سائنس کے ترقی دکھا رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، برازیل میں ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے روبوٹک آرم کی مدد سے برازیل میں لیٹے ہوئے پیشنٹ کا بائی پاس آپریشن کر دیتا ہے۔ سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، پیشنٹ برازیل میں لیٹا ہوا ہے، اور امریکہ میں بیٹھ کر وہ برازیل کے پیشنٹ کا بائی پاس آپریشن کرتا ہے کامیابی کے ساتھ، اور یہ ٹی وی کے چینل میں دکھایا کہ جھوٹ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ لیکن سوال یہ ہے، دی کوشچن آف اے ملین ڈالر، کہ کتنے فیصد لوگ، کتنے انسان اس دنیا کے اس لگژری کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ مینی پیپل آف دا ورلڈ کین انجوائے، میں لفظ انجوائے استعمال کروں تو زیادہ بہتر ہے، کین انجوائے دس لگژری؟ انسان کہاں ہے؟ اقبال نے کہا تھا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ زندگی تاریخ کی تاریخ ہے انسان کی، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی فطرت کے خم و پیش میں ایسا الجھا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ انسانیت کہاں کھڑی؟ انسان کن مسائل سے دوچار؟ انسان بھوکا ہے، اس کے پاس روٹی نہیں ہے، اور آپ دکھا رہے ہیں کہ انسان خلاؤں میں سفر کر رہا ہے، سمندر کے تہہ میں اتر گیا، شارک کے پیچھے کیمرہ لے کے بھاگ رہا ہے، اور جدید ترین آپ نے یہ چیز ایجاد کر دی، یہ چیز ایجاد کر دی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے بار بار عرض کر، وہ حقیقت ہے، غلط نہیں ہے، لیکن انسانیت کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا پر، پوری دنیا پر، میں کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا پر جو نظام مسلط ہے وہ غیر عادلانہ نظام ہے، اور اس غیر عادلانہ نظام میں جو وسائل ہیں، کسی بھی شکل میں وہ وسائل ہیں، ریسورسز کسی بھی شکل میں ہو، وہ کچھ ہاتھوں میں موجود ہیں، باقی انسانیت اس سے محروم ہے۔ اور بعض اوقات یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ریسورس کم ہے، انسان زیادہ ہیں، غذا کم ہے، انسان زیادہ ہیں، روٹی کم ہے۔ ایک تصویر بھی دکھائی جاتی ہے، فیملی پلاننگ والے دکھاتے ہیں، ایک روٹی ہے اور بہت سارے ہاتھ بڑھ رہے ہیں اس کی طرف۔ اب ظاہر ہے روٹی ایک ہے، ہاتھ بہت سے ہیں، تب کیا کریں؟ ہاتھ کاٹ دو، یہی حل ہے نا اس کا، فیملی پلاننگ کرو، بچے کم پیدا کرو، کیونکہ غذا کم ہے، انسان زیادہ ہے۔ تو ہمارا جو تصور ہے، ہم تو عدل الہی پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ تو عدل الہی کے خلاف ہے کہ خداوند عالم انسان زیادہ پیدا کر دے اور غذا کم پیدا کرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ نہ دکھائیں کہ ایک روٹی ہے اور بہت سارے ہاتھ بڑھ رہے ہیں۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے خداوند عالم جو اس کو بھیجتا ہے اس کو ایک منہ اور دو ہاتھ دیکھ کے بھیجتا ہے. منہ ایک ہے اور کام کرنے کے لیے ہاتھ دو ہیں. خدا نے دو ہاتھ دیا انسان کو, منہ ایک دیا ہے. تو یہ تصور کہ انسان زیادہ ہے اور غذا کم, ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ ویسے ہی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کے وسائل کن ہاتھوں پہ ہیں اور فوڈ اسٹف کتنا ہے اور کس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس اسٹیبل رکھنے کے لیے بعض اوقات گندم کو سمندر میں بہایا جاتا ہے. اور کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں لوگ بھوکے ہیں, افریقہ کے کتنے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں 15 سال کا ایک بچہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مال نیوٹریشن, غذا کی کمی. ریڈ سی کے اس طرف افریقہ ہے جہاں کیفیت یہ ہے, اور ریڈ سی کے اس طرف ہمارے برادر عرب ممالک ہیں جن کے اللہ تللے دیکھیں, جن کی کاریں دیکھیں, جن کے کچن دیکھیں, جن کا سوئمنگ پول دیکھیں, جن کے محلات دیکھیں, جن کے باغات دیکھیں. ہم اس طرف بھی بعض مسلمان ممالک بھی ہیں, افریقہ میں بعض مسلمان ممالک بھی ہیں اور غیر مسلم ممالک بھی, دونوں کی حالت ایک جیسے. وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا سا اشارہ کرتا, خود جا کے دیکھیے گا. افریقہ اس روئے زمین کا خوبصورت ترین بر اعظم ہے اور نیچرل ریسورس سے مالا مال بر اعظم ہے افریقہ. کیا آپ کے ایشیا میں وسائل ہوں گے جتنے افریقہ میں؟ لیکن کیا ہے کہ کچھ قوتوں کا قبضہ ہے اور انسان کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے. تو بنیادی بات کہاں تک پہنچی کہ غیر عادلانہ نظام, اس غیر عادلانہ نظام کی وجہ سے وسائل پر کچھ قوتوں کا قبضہ اور انسانیت اسی غربت, جہالت, بیماری, بے روزگاری کا شکار ہے. سائنس بہت ترقی کرتا ہے, ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہے, انسانیت وہی کی وہی کھڑی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سمپل ہے کہ آپ اس غیر عادلانہ نظام کو عادلانہ نظام سے ریپلیس کر دیں. اور کوئی حل ہے تو بتائیں آپ. اس کا حل بہت سمپل ہے, آپ اس غیر عادلانہ نظام کو عادلانہ نظام سے ریپلیس کر دیں, ہے نا؟ لیکن کہتے ہیں گفتن آسان والے کردن مشکل. یہ بات کہنا جتنا آسان ہے کہ اس غیر عادلانہ نظام کو عادلانہ نظام میں تبدیل کرنا. دیکھیے ہمارے پڑوس میں انقلاب آیا ایران, انہوں نے غیر عادلانہ نظام کو ریپلیس کر کے ایک عادلانہ نظام نافذ کر دیا, اور وہ غیر عادلانہ نظام جو تھا وہ استعمار کے, وہ تابوت کے ایک ایجنٹ کے ذریعے چل رہا تھا. یہ ڈائریکٹ تابوت نہیں تھا, وہاں تابوت کا ایک ایجنٹ تھا. وہ جو ایجنٹ تھا وہ انہی کا اپنا ہم شہری, اسی رنگ زبان بولنے والا اور مذہب والا, یعنی شاہ ایران جو تھا وہ مسلمان بھی تھا, شیعہ بھی تھا, ایرانی بھی تھا, فارسی اسپیکنگ بھی تھا, سب کچھ تھا وہ. اور وہ تابوت کا استعمار کا ایک ایجنٹ تھا, امریکہ نہیں تھا, امریکہ کا ایجنٹ تھا. تو تابوت کے استعمار کے ایک ایجنٹ سے ایک ریاست, پوری دنیا کی بات نہیں ہو رہی, ایک ریاست ہے, ایک ریاست کو نجات دلانے اور وہاں ایک عادلانہ نظام کو نافذ کرنے کے لیے کتنی قربانی دینی پڑی. آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ہر شہر میں آپ کو شہدا کے قبرستان نظر آئے. تہران کا قبرستان بہشت زہرا 20 کلومیٹر پر مشتمل ہے, اور ہر شہر میں آپ, زیادہ تر لوگ قم جاتے ہیں, مشہد جاتے ہیں, دیگر شہروں میں کم جاتے ہیں, لیکن آپ قم چلے جائیں, قم میں دو قبرستان, مشہد میں چلے جائیں, مشہد میں بھی ایک قبرستان, شہدا کا قبرستان, عام قبرستان کی بات نہیں ہو رہی. اور وہاں قبروں میں تصویر لگانے کا بھی ایک ٹرینڈ ہے, تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں قبروں پہ. آپ دیکھیں کیسے کیسے جوان قربان کر دیے انہوں نے، کیسے کیسے جوان، جوان بزرگ، علماء، سپاہی، ہر طرح کے لوگ ہیں جو انقلاب کو لانے میں اور انقلاب کو بجانے میں قربان ہو گئے. 500 تو صرف علماء ہیں شہدائے محراب، جن کو محراب میں قتل کیا گیا. علماء سے مراد بھی اس لیول کے علماء ہیں، استاد مطہری، آیت اللہ دست غیب، اس ٹائپ. اتنی قربانی دینی پڑی طاغوت کے استعمار کے ایک ایجنٹ سے اس نظام کو چھیننے کے لیے اور ایک عادلانہ نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اور اب تک قربانی دے رہے ہیں مسلسل وہ. تو آپ سوچیں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، اسلام کا ایجنڈا. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ایک ریاست سے نہیں، دو ریاستوں سے نہیں، ایک بر اعظم سے بھی نہیں، پوری دنیا سے طاغوت کے ایجنٹ نہیں، طاغوت سے، استعمار سے مقابلہ کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے اور اس پوری روئے زمین پر وہ عادلانہ نظام نافذ کرنا ہے. اتنا بڑا ایجنڈا ہمارا ہے، پوری دنیا پر یہ نظام لانا ہے. تو کیا بغیر قربانیوں کیا جائے گا؟ وہ کتنی قربانی چاہیے اس کے لیے، کتنی جدوجہد چاہیے، کتنے اس کے لیے ہم تیار، ہم کتنے تیار ہیں اس کے لیے، اور کیا ہم نے کام شروع کیا ہے ابھی یا نہیں کیا، کہاں سے شروع کرنا ہے. تو جتنا بڑا آپ کا ایجنڈا ہے، جتنا بڑا آپ کا پروگرام ہے، جتنا بڑا آپ کا ویژن ہے، اسی کے مطابق تیاری چاہیے، اسی کے مطابق اس کی تیاری چاہیے. تو ہمارے مکتب میں اس کی تیاری آئمہ طاہرین نے شروع کر دی اپنے زمانے سے. کل میں عرض کر رہا تھا کہ تین بنیادی تصورات ہمیں دیے گئے. ایک کو ہم کہتے ہیں ولایت. ولایت یعنی میں نے عرض کیا کل کہ اہل بیت اطہار کی لیجیٹیمیسی، اس مکتب کی لیجیٹیمیسی، کہ مکتب تشیع جو ہے وہ حق ہے. مکتب تشیع کے پیروکاروں کو ہر دور میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ حق کے راستے پہ گامزن ہے، کیونکہ وہ اس سلسلہ ولایت سے متمسک ہیں کہ جو ائمہ طاہرین سے ہو کے پیغمبر خدا تک اور وہاں سے خدا تک پہنچ رہے ہیں نا. یہ اس بات پر یقین، جتنا یقین ہوگا پختہ، اتنا ہی ظاہر ہے اس کو ایمان میں کامل حاصل ہوگا، اتنا اس کو کام کرنے میں آسانی ہوگی، اتنی انسپریشن حاصل ہوگی. دوسری چیز جو میں شروع کر چکا ہوں کل، وہ ہے عزاداری سید الشہدا. عزاداری سید الشہدا بے ایمانہ کہ عزاداری مظلوم سے ہمدردی کا نام ہے، ظالم سے نفرت کا نام ہے، یزید سے نہیں بلکہ یزیدیت. بچپن سے یہی نعرہ سکھایا گیا، یزیدیت مردہ. یزید ایک شخص تھا، یزیدیت ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے، دو مختلف شکلوں میں آتا رہتا ہے. تو یزیدیت مردہ باد، حسین زندہ باد بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں سکھایا گیا بچپن سے حسینیت زندہ باد. حسینیت ایک کریکٹر کا نام ہے، حسین علیہ السلام ایک شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام جو ایک نقش قدم چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے. فرمایا وَلَكُمْ فِينَا اُسْوَا، ہم تمہارے لیے اسوا ہے. وہ اسوا وہ چھوڑ کر گئے اور وہ یہ کہہ کے گئے مثلی لا یبایو مثلا. بھائی امام حسین علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی، یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات غلط تو نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین ابن علی، یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا مثلی، مجھ جیسا، لا یبایو مثلا، اس جیسی کی بیعت نہیں کرتا. مجھ جیسا، مجھے دیکھو، میرے مقام کو دیکھو، مرتبے کو دیکھو، شان کو دیکھو، کن آغوشوں میں میری تربیت ہوئی ہے، میں کس کا وارث ہوں، میں کس چیز کا امین ہوں؟ کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ فرعون کی بیعت کر لی ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بیعت کر لی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیعت کر لی ہو، پیغمبر خدا نے ابو جہل و ابو لہب کی بیعت کی ہو؟ ایسا کبھی ہوا؟ نہیں ہوا نا کبھی تاریخ میں. حسین فرماتے ہیں میں ایک ایسا نقش قدم چھوڑ کے جاؤں گا کہ ایسا آج بھی نہیں ہوگا، اور قیامت تک وہ لوگ جو میرے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں وہ یزید جیسوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، سر کٹانے کو ترجیح دیں.
پر محمد بار محمد بلند ترین
صلوات.
تو یہ حسینیت ہے، عزاداری یعنی اسی حسینیت کا پرچار، عزاداری یعنی اسی حسینیت کا پرچار اعلان. کل میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں سڑک پر کیوں نکلتے ہیں، اب وہ خود نکل رہے ہیں سڑک پر، ان کو احساس ہو گیا کہ سڑک پہ نکلنے کا فائدہ کیا ہے، ان کو احساس ہو گیا ہے کہ مظلوموں کی آواز انسانیت تک پہنچانے کا فائدہ کیا ہے. کہ آج پوری دنیا میں یزیدیت تمام باضمیر انسانوں کے لیے ایک گالی، یزیدیت اور حسینیت کی مظلومیت آشکارا ہے. یہ جو عزاداری ہو رہی ہے اس سے یہ بات پہنچ گئی ہے. اب جب پہنچ گئی ہے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں اچھا فلاں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا، فلاں کا کیوں نہیں ہوتا، فلاں کا کیوں نہیں ہوتا، وہ بھی مظلوم تھے، وہ بھی مظلوم تھے، وہ بھی مظلوم تھے. ایک صاحب نے اتنا بڑا میسج بھیجا مجھے ذی‌الحجہ کے آخر میں، امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے، فلاں صاحب 40 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے، اور بہت ساری مظلومیت کی داستان تھی ان کی. تو میں نے کہا کہ ان کو لکھا، میں نے کہا دیکھیں اگر وہ اتنے مظلوم شہید ہو گئے تو آپ لوگ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ماتم کریں، آپ ان کا نوحہ پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، روڈ پہ نکلیں، احتجاج کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ مظلوم شہید ہو گئے، جس طرح ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کے جو بزرگ ہیں انہوں نے عزاداری کو اور مظلومیت کے اس داستان کو بیان کرنے کو شرک اور بدعت قرار دیا. آج 1500 سال بعد آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ کامیاب رہے اور ان کی جو مظلومیت کی داستان ہے وہ پوری انسانیت تک پہنچ گئی، ہمارے والے کو یاد نہیں کر رہا. تو کریں نا، ہم تو ساتھ ہیں، اب شروع کر دیں، چلیں، کوشش کی ہے کچھ شروع کرنے کی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کریں. تو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی داستان اگر انسانیت تک پہنچی ہے تو اس کا آغاز جناب زینب نے کیا ہے. معمولی بات نہیں ہے یہ، وہ مظلومیت بازار، دربار، خیر خانے، لیکن پیغام حسینی کو پہنچا. نہ یہ نئے در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی. دیکھیں شہید بہت لوگ ہوئے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی قتل کیے گئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، قرآن نے کہا ہے. بہت لوگ قتل کیے گئے، بہت مظلومانہ طریقے سے قتل کیے گئے. آج ان کو کوئی بیان کرنے والا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کو کس طرح قتل کیا گیا؟ خانہ کعبہ میں منجنیق سے حملہ کر کے گھیر کے غلاف کعبہ کو آگ لگا دی گئی، دیوار کعبہ گرا دی گئی، پھر وہ باہر نکلے، صحن کعبہ میں ان کو گرفتار کیا گیا، صحن کعبہ میں ذبح کیا گیا عبداللہ ابن زبیر. امام حسین علیہ السلام جب چل رہے تھے نا مکے سے، لوگوں نے کہا آپ نہ جائیے نہ جائیے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہا تھا آپ نہ جائیے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے نانا نے یہ بتایا ہے کہ ایک شخص کو صحن کعبہ میں میڈھی کی طرح ذبح کیا جائے گا اور میں وہ نہیں بننا چاہتا. اگر حدود حرم سے دو قدم باہر قتل ہونا ممکن ہو تو ایک قدم اندر نہیں قتل ہونا چاہتا. امام حسین علیہ السلام حدود حرم میں قتل نہیں ہونا چاہتے تھے. اور وہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہوا. آج کوئی عبداللہ ابن زبیر کے لیے مرثیہ کہنے والا ہے؟ نہیں. تو آپ کو احساس ہوا نا کہ صرف کسی کا اس طرح قتل ہو جانا کافی نہیں ہے کہ اس کا پیغام زندہ رہ جائے، بلکہ اس کو پیغام پہنچانے والا بھی چاہیے. یہ امام حسین علیہ السلام کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے پاس جناب زینب جیسی بہن تھی. دیکھیں کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ جو کربلا کا واقعہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے اور انہوں نے پیش کر دی. یہ قربانی جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش کی، بے عین ہی یہی قربانی دیگر ائمہ طاہرین بھی نہیں پیش کر سکتے تھے. بے شک وہ سب امام ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ تمام چیزیں جو سید الشہداء کو میسر تھیں، دستیاب تھیں، دیگر معصومین کو وہ چیز دستیاب نہیں تھیں. کسی اور کے پاس حضرت عباس جیسا بھائی نہیں تھا، علی اکبر جیسا بیٹا نہیں تھا، علی اصغر جیسا نونہال نہیں. اور سب سے اہم بات جو میں نے عرض کی، حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یقِ حسین رقم کر دو دیگر زینب. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تمام معصومین نے عزاداری پہ زور دیا، تاکید کی، فضیلت بتائی، ثواب بتایا. اگر سید الشہداء کی مظلومیت کو سن کے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر سید الشہداء کی مظلومیت کو سن کے کسی کے آنکھ سے، کسی کی آنکھ مچھر کے پر کے برابر نم ہو جائے، خداوند عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. عزاداری کی فضیلت، زیارتوں کی فضیلت، زیارت کی فضیلت، پیغمبر اکرم سے روایت چل رہی ہے زیارتوں کی، پیغمبر اکرم سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. ام المومنین کے گھر پیغمبر تشریف لائے، ان کے حجرے میں ایک ام المومنین کے، کہا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں آرام کر رہا ہوں. وہ اپنے کسی اور کام میں مشغول ہو گئیں، امام حسین علیہ السلام داخل ہو گئے، ان کو پتہ نہیں چلا. جب وہ تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم میں امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا ہے، بوسہ دے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا نہیں کہ حسین کب داخل ہو گئے، میں روک نہیں سکی. آپ نے کہا نہیں، حسین کے لیے نہیں کہا تھا میں نے، حسین کے لیے نہیں کہا تھا. اچھا جب بہت دیکھا، بہت پیار کر رہے ہیں اللہ کے رسول، فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اس بچے سے بہت محبت ہے؟ کہا کہ ہاں، اس سے بہت محبت ہے. پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ میرا یہ بچہ شہید کیا جائے گا. پھر کربلا کے واقعات بیان کیے کچھ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو میرے اس بچے کی زیارت کرے گا، اس کو میرے حج کے برابر ثواب ملے گا. میرے حج، پیغمبر کا حج، ہمارا اور آپ کا حج نہیں، پیغمبر کے حج کے برابر. ام المومنین کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے حج کے برابر؟ فرمایا دو حج کے برابر. پھر کہا تین حج کے برابر، یہاں تک کہ فرمایا سو حج کے برابر، پیغمبر کے سو حج کے برابر. اتنی فضیلت، زیارت کی فضیلت، عزاداری کی فضیلت، امام حسین پر گریا کرنے کی فضیلت، یہ اس زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ آج نہیں شروع ہوا. تو ڈیڑھ ہزار سال میں یہ عزاداری ہم تک پہنچی، مشکل ترین حالات سے گزر کے پہنچی. آج کے حالات تو بہت اچھے ہیں. آج تو جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عزاداری کو محدود کر دو اور چار دیواری کے اندر کر دو، سپر ہائی وے پہ گراؤنڈ دے دو ان کو، یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت مکتب تشیع کی کیفیت کیا ہے. آپ یقین کریں کہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, میں جذباتی بات نہیں کر رہا. وہ علماء غیر شیعہ علماء دیگر مکاتب فکر کے جن کی گہری نظر ہے عالمی سیاست پر, امت مسلمہ کے عالمی حالات اور واقعات پر, جن کی مناسب نظر ہے, وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ اس وقت دنیا میں تشیع کا کیا کردار اور کیا مقام ہے, اور وہ ریکوگنائز کرتے ہیں, اظہار بھی کرتے ہیں. وہ آتے ہیں ہر فورم پہ, وہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتے ہیں, بڑے کانفرنس جہاں دنیا کے 60-60 ملکوں سے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے علماء, مفتیان کرام عرب ورلڈ سے, پوری دنیا سے آتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس وقت مکتب تشیع کا کیا لیڈنگ رول ہے. امت مسلمہ کے دل کی آواز اگر کہیں سے آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے؟ توہین رسالت ہو, توہین قرآن ہو, دفاع اسلام ہو, طاغوتی اور استعماری طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہو, تو اس مکتب کے رہنما, اس مکتب کے علماء سامنے نظر آئے. باقی جو ماڈل اور لوگ لے کر آئے, بعض جگہوں پر انہوں نے بائی فورس مسلط بھی کر دیا, سب فلاپ ہو گیا, سب فیل ہو گیا. تو وہ جانتے ہیں اس چیز کو, وہ کبھی ایسی احمقانہ بات نہیں کرتے جو یہاں حجرے میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے. اب وہ زمانہ نہیں رہا ایسی باتیں کرنے کا کہ حضرت علی کو محدود کر دو یا فلاں کر دو. حکمرانی بھی احمقانہ بعض اوقات راستے اختیار کرتے, جلوس میں جانے والوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی. بھائی کوئی جلوس میں جا رہا ہے, اس کی مرضی, وہ پیدل جائے, سائیکل پہ جائے, گھوڑے پہ جائے, کار میں جائے, یہ کوئی جرم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کوئی اپنے گھر سے نکل کے جس طرح چاہے جائے؟ ہاں اگر وہ روڈ بلاک کرے, اگر وہ ٹریفک کو روک دے یا کوئی اور ایسا کوئی کام کرے پھر تو ٹھیک ہے, چلیں آپ کچھ. لیکن لوگ پیدل جا رہے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا پورے ملک سے لوگ جا رہے ہیں پیدل, جانے تو ان کو. وہ کون سا قانون ہے بھائی جو ان کو روکنے والے؟ اتنے جلسے ہوتے ہیں اس ملک میں, اس شہر میں, یہاں تو حکمران جماعتوں کے جلسے بھی ہوتے ہیں, ابھی چند دن پہلے ہوئے, تو مختلف علاقوں سے لوگ ٹولیوں کی صورت میں, چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں اس مرکزی جلسے میں جاتے ہیں, نہیں جاتے ہیں. ان کی مرضی ہے کسی طرح جائیں, ٹرک پہ جائیں, بس پہ جائیں, موٹر سائیکل پہ جائیں یا پیدل جائیں. پیدل جانا کوئی جرم ہے؟ تو جرم نہیں ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عزاداری ہو رہی ہے اس کی طاقت کیا ہے. کچھ بیوقوف لوگ نہیں سمجھتے, لیکن وہ جو اس کے مخالف ہیں, عزاداری کے جو دشمن ہیں اور مخالف ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس کی طاقت, اچھی طرح جانتے ہیں. جب ہی مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہیں زبان سے. جو کسی نے کہا نا کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ تو حسین کے ماتم میں کچھ ہوتا ہے نا, اگر نہیں ہوتا تو کچھ لوگ رو رہے ہیں, رونے دو ان کو بھی, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ آزاداری برائے آزاداری نہیں ہے, اس کا ایک ہدف اور مقصد ہے. اسلام کی کوئی بھی عبادت برائے عبادت نہیں ہے, نماز برائے نماز نہیں ہے. کیا نماز برائے نماز ہے؟ خدا آپ سے صرف نماز چاہتا ہے کہ آپ اٹھک بیٹھک کریں؟ نہیں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. روزہ برائے روزہ نہیں ہے, بلکہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. عبادات کا ہدف ہے نا ایک, تو عزاداری کا بھی ایک ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ہدف یہ ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے ہر دور کے انسانوں کو, خاص طور پر شیعوں کو, ویسے ہر دور کے انسان کو بیدار رکھا جائے, اس کے اندر ظلم سے نفرت کو زندہ رکھا, کہ ظلم اور ظالم سے اس کے دل میں نفرت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سعید و شہدا کا زدار ہے. یہ کربلا کے مظالم پر روتا ہے. دیکھیں انسان ایسے نہیں روتا, روتا تو جب ہے جب اس کو محسوس کرتا ہے اپنے دل میں, ورنہ ایک واقعہ ایک داستان کی صورت پہ سن لیتا ہے انسان. رونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوالو ہو رہا ہے اس کے اندر, جب ہی رو رہا ہے وہ. تو اس انوالومنٹ کو باقی رکھنے کے لیے کہا گیا تاکہ وہ اعلیٰ ترین ہدف جو ہے وہ حاصل ہو سکے. تو یہ بات جانتے ہیں اور کم از کم اس دور میں کچھ لوگ دیکھ چکے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے پڑوس میں انقلاب آیا. اگر امام خمینی فرماتے ہیں کہ ماں ہر شی کے دارم از محرم و سفر داریں, ہمارے پاس جو کچھ ہے اس محرم اور سفر کی وجہ سے ہے, جو کچھ ہے اس محرم اور سفر کی وجہ سے. تو محرم اور سفر ہمارے پاس بھی ہے, محرم اور سفر ہمارے پاس بھی ہے, پھر ہم وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ کچھ فائدے ہم بھی اٹھا رہے ہیں لیکن ابھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جو اس قوم نے اٹھا لیا, کیونکہ ابھی اس محرم اور سفر کے اثرات کتنے شدید ہو سکتے ہیں اس پر ہماری نظر نہیں ہے. ابھی اس کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گاؤں سے ایک دریا گزر رہا تھا اور اس گاؤں کے لوگ اس دریا سے پانی استعمال کرتے تھے, کھیتوں میں ڈالتے تھے, حیوانوں کو پلاتے تھے, گھر لے جاتے تھے, کپڑے دھوتے تھے, نہاتے تھے. تو ایک دانشور ایک اسکالر وہاں سے گزرا, اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ آپ کے گاؤں کے سامنے سے اتنا بڑا دریا گزر رہا ہے, آپ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اٹھاتے, ہمیں دریا سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اگر اس دریا سے آپ فائدہ اٹھاتے تو آپ کے گاؤں میں بجلی ہوتی, روشنی ہوتی, لائٹ جل رہی ہوتی, ٹیوب ویل چل رہے ہوتے. گاؤں کے لوگوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, دریا سے بجلی اور دریا سے ٹیوب ویل. اس نے کہا اچھا کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس دریا سے کچھ فائدہ اٹھائیں. اور پھر اس نے دریا کے اندر ایک ٹربائن لگا کر اس سے بجلی بنائی, گاؤں میں بجلی آ گئی, ٹیوب ویل جلنے لگی, لائٹیں جلنا شروع ہو گئی. اب گاؤں والوں کا احساس ہوا کہ یہ جو دریا ہے یہ صرف نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے, اس سے بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے. عزاداری بھی ایک ایسا ہی دریا ہے, بے شک ہم اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس عزاداری سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. ابھی اس پروجیکٹ پہ کام نہیں کیا ہم نے, اگر اس پروجیکٹ پہ کام کریں کہ اس عزاداری سے کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے. ابھی یقین نہیں آ رہا شاید کہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, بس ہمیں رونے دو. کل میں نے عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر ائمہ طاہرین کے صرف وہ والے فضائل ہوں, ان کی عبادت, اطاعت, تقویٰ, پرہیزگاری, علم, تو ظالم حکمرانوں کو ان سے کوئی تعرض نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ وہ اپنی جو ولایت ہے کہ پیغمبر اکرم کے وہ جانشین ہیں, اس امت کے حادی ہیں, رہبر ہیں, امام ہیں, جب وہ اپنے اس اسٹیٹس کو بیان کرتے ہیں تو ظالم حکمران ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. بے آئین ہی عزاداری. اگر آپ یہ کہیں ہمیں رونے دو تو کسی کو کیا تکلیف ہے آپ کے رونے سے؟ آپ روتے رہے, ہمیں ماتم کرنے دو, کرتے رہے ماتم. لیکن جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ ماتم عام ماتم نہیں ہے, فقط سوگواری نہیں ہے, بلکہ اس کے نتائج کچھ اور بھی نکل سکتے ہیں, اسی لیے وہ روکتے ہیں. اگر ان کو احساس ہو کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, کہتے ہیں برطانوی حکومت جب یہاں پر آئی تو وائس رائے صاحب نے اذان کی آواز سنی, ایک مسلمان کو بلا کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ اذان ہو رہی ہے. اذان اذان کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کال فار پریئر, ہم لوگ لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں اس طرح. اس نے کہا اچھا نماز کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا نماز ہی ہماری عبادت ہوتی ہے, ریچول ہے ہمارا, اٹھک بیٹھک ہے, تسبیح ہے, قرات ہے, دعا ہے, فلاں. اچھا تو اس نے کہا یہ تمہاری جو نمازیں ہیں اس کے اندر برٹش گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہوتی؟ اس نے کہا نہیں, برٹش گورنمنٹ سے کیا تعلق ہے, یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے. جیسے آپ لوگ چرچ میں جا کے عبادت کرتے ہیں, ہم لوگ مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں. اس نے کہا ویل, اس کا مطلب یہ کہ نماز اچھی چیز ہے. مسلمانوں سے کہو نماز پڑھا کریں, نماز اچھی چیز ہے, کیوں نہیں پڑھتے ہیں بہت سے لوگ نماز؟ تو جب آپ نماز کی انٹرپریٹیشن اس طرح کریں گے کہ وہ برٹش امپائر کے لیے خطرناک نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے, تو وہ بھی پروموٹ کریں گے نماز کو. لیکن اگر کوئی ان کو یہ سمجھا دیتا کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ آپ کے برٹش امپائر کے خلاف اعلان بغاوت ہے, کیونکہ یہ مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ, اور آپ کہتے ہیں گریٹ بریٹن. آپ اپنے آپ کو گریٹ سمجھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے کوئی اوقات ہی نہیں, اللہ بڑا ہے سب سے. آپ سمجھ نہیں رہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, ہے نا؟ الفاظ و معنی میں کوئی فرق نہیں ہے, ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. دیکھیں الفاظ اور معنی تو ایک ہی ہیں, وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے, ملا بھی کہہ رہا ہے اور مجاہد بھی کہہ رہا ہے, لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں, لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں. تو مرد حر کی تکبیر اور ہوتی ہے اور غلاموں کی تکبیر اور ہوتی ہے. ایسی حضرت آ رہی, کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو عزاداری کے اثرات اس وقت نظر آ رہے ہیں, اربعین کو دیکھ لے, یہ آپ نجف سے کربلا تک جو واک کرتے ہیں, یہ کس چیز کی ریہرسل ہے؟ یہ ریہرسل ہے کس چیز کی ریہرسل؟ اس سال دنیا بھر سے لوگ نہیں جا سکے, کچھ لوگ گئے, بہت کم گئے. پاکستان سے 50,000 لوگ تقریباً جاتے تھے, 1500 لوگ گئے, 5,000 چلے گئے ہوں گے, چلے. ڈی سینٹرلائز ہو گیا, دنیا بھر کے لوگ اس مشین میں شرکت نہیں کر سکے. کسی نے اس پر بہت خوبصورت تبصرہ کیا کہ اس سال امام حسین علیہ السلام نے تمہیں نہیں بلایا, کوئی بات نہیں, انہوں نے اس لیے نہیں بلایا کہ پوری دنیا میں ہر جگہ تم اربعین کرو, ہر جگہ مشی کرو, ہر جگہ وہی ماحول پیدا کرو. اور الحمدللہ پاکستان میں آپ دیکھیں کس طرح شان ہے, شان طریقے سے ہو. آپ نے دیکھا کس طرح لوگ شریک ہوئے, وہی جھنڈے جو عراق میں لہرائے جاتے ہیں کچھ لوگ وہیں سے لے کر آتے ہیں, وہ جھنڈے کثرت سے آپ کو نظر آ رہے تھے. یہ جھنڈے نہیں ہیں, یہ میسج ہے, یہ پیغام ہے دنیا کو کہ یہ جو یہاں کی ریلی ہے اور وہ جو وہاں کا واک ہے دونوں ایک ہی, کہ پوری دنیا میں ایک ہی فکر چل رہی ہے. آج کی بحث کو میں اسی نتیجے پر ختم کروں گا کہ یہ ایک ریہرسل ہے, یہ واک ایک ریہرسل ہے. کس چیز کی ریہرسل ہے؟ جس کے لیے کہا گیا ہے حدیث میں, پیغمبر اکرم سے حدیث آئی ہے تمام کتابوں میں, شیعوں کی, سنیوں کی, بڑی بڑی کتابوں میں, کہ جب ان کا ظہور ہو تو اپنے گھر سے نکلو اور ہر حال میں پہنچنے کی کوشش کرو, خواب برف میں گھسٹ کے آنا پڑے، اور جو معرفت کے اس مقام پر ہوں گے وہ اپنے گھر سے ایک قدم باہر نکالیں گے تو اگلے قدم پہ امام کی خدمت میں ہوں گے. اس کی پریکٹس کرو، اس کی تیاری کرو، اس کے ریہرسل کرو، کیونکہ سید الشہداء کا امام زمانہ سے اور امام زمانہ کا سید الشہداء سے بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، پھر عزاداری اسی لیے ہے کہ وہ جذبہ باقی رہے، اسی لیے عزاداری سے تکلیف، رونے سے تکلیف، ورنہ رونے سے کیا تکلیف ہے کسی کو بتائیے. اگر ایک بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی تکلیف کی بات ہے؟ لوگ تو تسلی دینے کے لیے آئیں گے، لوگ تو تشفی دینے کے لیے آئیں گے، لوگ تو تسلیت کے لیے آئیں گے، تعزیت کے لیے آئیں گے، یہی کلچر ہے نا اسلام کا. یا لوگ آ کے کہیں گے نہیں، ان سے کہیے کہ دن کے وقت رو لیا کریں یا رات کے وقت رو لیا کریں. کیوں، کیا شہزادی اس طرح روتی ہوں گی؟ معاذ اللہ کے لوگوں کے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بی بی کی آواز ایسی جاتی ہو لوگوں تک، ایسا بھی نہیں. پھر رونے سے کیا تکلیف؟ رونے سے کوئی تکلیف تو ہے نا، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تکلیف ہے، کیونکہ وہ شہزادی بھی جب روتی تھی تو فقط اپنے بابا کو یاد کر کے نہیں روتی تھی، بلکہ ظلم کے خلاف احتجاجی صدا بلند کرتی، صدائے احتجاج. فرمایا سبت علیہ مصائب میں لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی، سبت علیہ مصائب، وہ مصائب جو میرے اوپر پڑے. فقط یہ بات نہیں ہے کہ بابا رخصت ہو گئے، بے شک جس کے بابا پیغمبر اسلام کی طرح ہوں وہ ان کے غم میں نہ روئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن شہزادی کیا فرما رہی ہے؟ سبت علیہ مصائب، وہ مصائب جو میرے اوپر ہوئے. اگر وہ روز روشن پر پڑتے شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے. شہزادی وہ کون سی مصیبت ہے؟ لوگ پوچھیں گے نا، کبھی میں سوچتا ہوں شہزادی نے اس کو شعر کی صورت میں کیوں بیان کیا؟ یہ شعر ہے، پورا کلام ہے، پوری نظم ہے. شہزادی نے شعر کی صورت میں کیوں بیان کیا؟ آپ حکمت پہ غور کریں شہزادی کے، شعر کی صورت میں کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ شعر کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، اشعار تاریخ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آج کتابوں میں اشعار محفوظ ہو گئے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ ان اشعار کو پڑھیں گے کہ بی بی نے کہا تھا میرے اوپر وہ مصیبت پڑی. بی بی کون سی مصیبت پڑی؟ تو کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھے گا نا کون سی مصیبت پڑی. کہ اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، ابھی ان کا کفن میلا نہیں ہوا کہ لوگ دروازے پہ آئے تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے، نہیں، آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. شہزادی کہتی ہے اس گھر میں میں رہتی ہوں، رسول کی بیٹی. آنے والا کہتا ہے ہوا کریں، ہم اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے. اللہ، پھر لوگ کہتے ہیں دھمکی دی تھی، جلائی تو نہیں، نہ جلائی ہو، اس دروازے پہ کھڑے ہو کے دھمکی دینا، جس دروازے پہ اللہ کے رسول چھ مہینے تک آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ آتے اور کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کیوں یا رسول اللہ، ایک دن بہت ہے، دو دن بہت ہے، ایک ہفتہ بہت ہے، ایک مہینہ بہت ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول کہیں گے اس دروازے کی عظمت کو پہچان، اس دروازے پہ کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے. شہزادی کہتی ہے اس گھر میں میں رہتی ہوں، رسول کی بیٹی، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں. اللہ اکبر، خدا کی قسم، یہ جاہل لوگ جو احتجاج کرتے ہوئے بسوں میں پتھراؤ کرتے ہیں نا، اگر ان کو کوئی یہ بتا دے کہ اس بس کے اندر خواتین ہیں، پتھر نہیں ماریں گے. اگر کوئی یہ بتا دے اس کار کے اندر بچے ہیں، ان کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، اس کار کو آگ لگائیں. وہ کیسے مسلمان تھے؟ انہوں نے کہا ہوا کریں، ہم اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے. رونی پر پابندی، کیوں پابندی؟ اور جب سید الشہداء شہید کر دیے گئے، اس کے بعد رونے پر نہ صرف پابندی لگائی گئی بلکہ بچے بچیاں چھوٹے جب روتے تھے تو تماشے لگائے جاتے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سڑک پر کیوں نکلتے، اگر تمہارے آبا و اجداد نے آل رسول پر سڑکوں پہ نہ گھمایا ہوتا، بازاروں اور درباروں میں نہ پھرایا ہوتا، ہم ہرگز نہ نکلتے۔ لیکن وہ مخدرات اس پر تو طہارت کہ جن کے دروازے سے اس امت نے حجاب اور پردے کا درس لیا، اس کی چادریں چھین لی۔ مسلمانوں کی 700 بستیوں سے گزری علی کی بیٹی رسول زادیاں، مسلمانوں سے کہا چادر، مسلمانوں چادر، مسلمانوں چادر، کوئی غیرت پر پیدا نہیں ہوا جو رسول زادیوں کو چادر دیتا۔ اس قدر امت میں غیرت بن گئی۔ اس پہ نہ رویا جائے تو چند جملے کہ جب اسیروں کا کاروان 11 محرم کو گنج شہیداں سے گزرا اور ایک مرتبہ لاشائے شہدا پہ نظر پڑی، بیویوں کی سید سجاد کی نگاہ پڑی اپنے بابا کے بے گورو کفن لاشے پر، ایک مرتبہ چہرہ سفید پڑنے لگا، شہزادی نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ سید سجاد آگے بڑھ کے کہتے، بھوبی اما آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا تمہاری یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ کہا بھوبی اما میں سوچتا ہوں جس کا مجھ جیسا جوان بیٹا موجود ہو، کیا اس کے باپ کا لاشا اسی طرح پڑا رہے گا؟ شہزادی نے کہا نہیں بیٹا، یہ لاشیں پڑی نہیں رہیں گی، ان کی قبریں بنائی جائیں گی، ہمارے زائرین دنیا بھر سے زیارت کے لیے آئیں گے، میرے نانا نے اسی طرح فرمایا ہے۔ گنج شہیداں سے یہ کاروان اسی طرح گزرا، لیکن جب چہلوم کے بعد یہ کاروان واپس کربلا آیا، اب قبریں بنائی جا چکی ہیں، اب زیارت گاہیں تیار ہو گئی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی زینب کس طرح قبر حسین تک پہنچی، لیکن ایک ذاکر نے بیان کیا کہ شہزادی قبر حسین تک اسی طرح پہنچی جس طرح حسین علی اکبر کے لاشے تک پہنچے، اور اس کے بعد سوگواری، مجلس، پاتم، ایک سلسلہ جاری اور ساری رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سید سجاد ایک ایک بی بی سے کہتے ہیں کہ واپس چلیے، اماریاں تیار ہیں، اب اماریوں پر محمل ہیں، چادریں بھی ہیں۔ کہتے ہیں چلیے، بیویاں کہتی ہیں کہاں جانا ہے؟ کہا مدینہ واپس جانا ہے، مدینہ واپس جانا ہے۔ ایک ایک بیوی کو لے کر آتے ہیں، محمل میں سوار کرتے ہیں، لیکن ایک بیوی وہ ہے کہ جس کو قبر حسین سے جدا کرنا بہت مشکل ہے۔ سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں مادر گرامی چلیے، کہاں بیٹا کہاں جائیں؟ کہا مدینہ واپس جانا ہے۔ کہا بیٹا مدینہ جا کر میں کیا کروں گی؟ میرے پاس حسین کی دو نشانیاں تھیں، ایک میں شام کے زندان میں چھوڑ کر آ گئی، ایک میں کربلا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرا مدینے میں کیا ہے؟ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو تمام مخضر نواز اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش عمل طول عمر عطا فرما، اس روز زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے، شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخری وجد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار آبائی میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ما تم حسین